بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ادارہ اصحاب بر صغیر کی جانب سے پیش خدمت ہے مولانا خبیب رحمہ اللہ کے سورہ حجرات پر مبنی دروس کے سلسلے کا دوسرا درس.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أي وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا الله اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول نہ زور سے بات کرو. کجہر بعضکم لبعض جیسے آپس میں زور سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم خدشہ ہے اس بات کا کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ سورہ حجرات ہے اور سورہ حجرات کا بنیادی موضوع اصلاح نفس ہے، یعنی دلوں میں پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی نشاندہی اور ان کا علاج ہے. انہی سلسلے کے احکامات میں یہ پہلا حکم اور پہلا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ذکر کیا گیا، اور یہ پہلا حکم ذکر کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یدی کہا جاتا ہے سامنے آنے کو، دونوں ہاتھوں کو بھی کہا جاتا ہے. یہ دونوں ہاتھ جب یوں سامنے آ جائیں، عربی میں اس کی تعبیر یدی سے کیا جاتا ہے، مطلب کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اصل میں مسئلہ یوں ہوا تھا، ویسے تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کی شان نزول کے متعلق 6-7 واقعہ نقل کیے ہیں. خلاصہ اور لب لباب اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، اس کے کچھ لوگ آئے. تو یہ بات زیر غور آئی کہ یہ جو قبیلہ آیا ہے اس میں، کیونکہ اس وقت دستور یہ تھا کہ کوئی قبیلہ مشرف با اسلام ہوتا تھا پھر ان میں سے ایک کو ذمہ دار بنا کے بھیج دیا جاتا تھا، وہ چیدہ چیدہ باتیں جیسے جیسے احکامات آتے تھے وہ اپنے لوگوں کو سکھاتا تھا. تو یہ بات زیر غور آئی کہ یہ جو قبیلہ بنو تمیم آیا ہے اس میں کس کو حاکم بنایا جائے. ابھی یہ معاملہ زیر غور تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ حضرت قعقع ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قبیلے کا امیر اور ذمہ دار بنا دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قبیلے کا ذمہ دار بنا دیا جائے اور مسئول بنا دیا جائے. اور جب جانبین سے بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ غیر اختیاری ایک چیز ہے کہ آدمی جب بات کرتا ہے اور دو آدمیوں کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہو تو فطری طور پر آواز غیر اختیاری طور پر کچھ بلند ہو جایا کرتی ہے. تو یہ آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا نہیں تھا اور اس سے پہلے ان حضرات نے مشورہ دیا، تو اس پر یہ آیت اتری اور یہ ادب بیان کر دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. مطلقاً رکھا ہے، کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ کس چیز میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس مطلق نے یہ بتایا کہ ہر کام اور ہر چیز، کسی بھی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا یہ ادب کے خلاف ہے، اور اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوں اور کوئی معاملہ زیر غور ہو تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت سے کسی کو متعین کر کے یہ کہہ نہ دیں کہ تم اس کے بارے میں رائے دو اس وقت تک اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ یا قرائن سے، قوی قرائن سے یہ بات پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گرا نہ گزرے گی تو اس وقت اجازت دیا جا سکتا ہے، اس وقت بولا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے پہلے کچھ بولنا یا کچھ کہنا، یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جس پر تنبیہ کی گئی کہ ایسا نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے کوئی فعل ہے، کوئی کام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کر لینا، اس کو بھی خلاف ادب بتایا گیا اور اس کو مطلقاً رکھا گیا کہ کسی قول یا کسی فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ کھانے کی مجلس لگی ہوئی ہے تو ادب یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانا شروع نہ کریں اس وقت تک اجازت نہیں ہے کہ تم کھانا کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنا یہ چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے چلا جائے، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت دیں، جیسا بہت سے موقع پر بہت سارے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جنگوں کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آگے بھیجا ہے، عیدین کے موقع پر دو صحابی آگے آگے باقاعدہ ریزہ لے کے چلا کرتے تھے۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ اجازت دیں یا قوی قرائن کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ یہ ایذائے رسول کا سبب نہیں بنے گا یا بے ادبی کا سبب نہیں بنے گا، تب تو اجازت ہے، ورنہ اس کے بغیر کسی قول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرنا یا کسی فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت کے اسلوب نے یہ بتا دیا کہ کسی بھی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو کسی بھی معاملے میں، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ قرآن پاک کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات پر چلنے والے، وہ ایسے تھے کہ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ چیز آئی تو پھر اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، اور پھر اس کے بعد کے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ادب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہو، یعنی وقت کے علماء، صلحاء اور اکابرین اور جو بڑے لوگ ہیں، ان کا بھی یہی ادب ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی طریقے کا معاملہ رکھا جائے کہ یہ چیز بھی خلاف ادب ہے۔ گویا کہ قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا۔ ایک روایت ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور آگے آگے چل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہیں، صحابی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی اور فرمایا، ابو دردہ تمہیں پتہ ہے تم کس سے آگے آگے چل رہے ہو؟ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں سورج طلوع اور غروب نہیں ہوتا ہے انبیاء کے بعد کسی کے اوپر جو ابو بکر سے بہتر ہو، یعنی انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر کوئی شخصیت دنیا میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور فرمایا کہ ان سے آگے مت چلا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ادب ہے ہی یہ، اس کے علاوہ ہر بڑے اور ہر مشائخ کا یہ ادب ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھا جائے۔ عمر میں جو بڑا ہے، فضیلت میں جو بڑا ہے، تقویٰ میں جو بڑا ہے اور علم کے لحاظ سے جو بڑا ہے، تو تمام چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بتا دیا اور یہ قاعدہ بتا دیا کہ کسی بھی معاملے میں اس سے پیش قدمی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کسی بھی معاملے میں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی کسی بھی معاملات کا تذکرہ ہے، کہیں پر بھی معاملات یا احکامات کہیں پر دیے گئے ہیں، تو تقریباً جگہوں پر ان احکامات کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن پاک میں وہ قرض کے احکام، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، پورے قرض کے تمام احکامات دیے کہ جب قرض کا لین دین کرو تو اس طریقے سے کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس کے بعد کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ ساری چیزوں کا منبع مرجع اور مرکز یہی ہے کہ جب اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا تو تمام احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہوگا تو کسی بھی حکم پر عمل کرنا وہ انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ترغیب دی گئی کہ ان ساری چیزوں کا جو مرجع ہے واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، اپنے اندر پیدا کر لو تو تمام احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، پھر دل خود بتائے گا کہ کون سا کام جائز ہے اور کون سا کام ناجائز ہے۔ ایسے ہی آدمی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کے بارے میں شک شبہ ہو تو ادھر ادھر دیکھنے سے پہلے واستفتی قلبک، اپنے دل سے پہلے پوچھ لیا کرو۔ تو جس کا دل سلیم الطبع ہوگا، جس نے اپنے دل کو مصفہ کیا ہوگا، مجلہ کیا ہوگا، اس کا دل یہ بتا دے گا کہ اس کام کو میں کروں یا نہ کروں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، کہ جب تقوی دل میں ہوگا تو تمام اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ پاک تمہاری تمام باتوں کو سننے والا ہے، جو تم بات کرتے ہو علیم، اور تمہارے تمام افعال کو جاننے والا ہے کہ تم یہ فعل کس لیے کر رہے ہو۔ ہر آیت کے ساتھ جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا تقریباً جگہوں پر تذکرہ ہوتا ہے وہ آیت میں موجود حکم کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ تو آیت میں موجود یہ حکم دیا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو تم باتیں کرتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا اجازت اگر کوئی بات کرتے ہو، یہ بات دھیان میں رکھو کہ اللہ پاک اس بات کو سننے والا ہے، اور اللہ پاک اگر چاہے تو اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے، اور علیم اور اللہ پاک جاننے والا بھی ہے کہ تم نے یہ فعل کیوں کیا ہے، ایذا کا قصد تھا، گستاخی کا قصد تھا، یا غیر اختیاری طور پر کیا یا اختیاری طور پر کیا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ کیونکہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ وہ ذات ہے جو چھپی ہوئی بات کو اور ظاہر بات دونوں کو یکساں طور پر جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک اور ادب کا یہ تذکرہ کیا گیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ دو چیزوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے بات نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، یعنی آواز کو قدر دھیمی رکھو۔ اصل میں بلند آواز سے بات کرنا اور چیخنا جہاں مطلوب ہو وہاں تو مستحسن ہے، جیسے خطبے کے موقع پر، تقریر کے موقع پر، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کی رگیں پھول جایا کرتی تھیں اور چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ ہو جایا کرتا تھا، آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جہاں پر مطلوب ہے وہاں تو یہ بلند آواز سے بات کرنا یہ کیا ہے، مستحسن ہے، لیکن عمومی طور پر بلند آواز سے چیخنا چلانا کوئی اچھی اور مستحسن بات نہیں ہے۔ قرآن پاک نے وہ جو حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت نقل کی ہے اس میں یہ ہے، وقصد فی مشیک، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں چال چلن میں میانہ روی اختیار کرو، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو کیا کرو، پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ اگر بلند آواز کوئی اچھی بات ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے اچھی ہوتی، حالانکہ گدھے کی آواز سب سے بری ہے، حالانکہ وہ سب سے بلند آواز ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تو بلند آواز سے بات کرنا یہ کوئی مطلوب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں زیادہ شور و شغب کرنے والے نہیں تھے، یعنی یہ فعل مستحسن نہیں ہے۔ آج کل کے یہ جو بدی کا نظام ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے، اس نے جو اخلاقیات کے نام پر جو چیز ہمارے سروں کے اوپر مسلط کی ہے، اسلام کے نظام اخلاقیات کے مقابلے میں، چونکہ اس کی ہر چیز اسلام کے نظام کے متوازی کھڑی کی گئی ہے، اسلام کا نظام تعلیم اور اس نظام بدی کا نظام تعلیم، اسلام کا معاشی نظام اور اس بدی کا، اسی طریقے سے اخلاقیات کا انہوں نے اپنا ایک جو دائرہ بنایا ہے، وہ دائرہ یہی ہے کہ جو جتنا چیخ کے بات کر لیتا ہے، جو جتنا بیہودہ گوئی کر لیتا ہے، جو جتنا فحش بات کر لیتا ہے، وہ اتنا بڑا ہیرو اور اتنا بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے۔ آج کل نیچے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو یہ چیز بالکل عام ہو چکی ہے، خاص طور پر نوجوان طبقہ، جو اپنے جملوں میں اگر وہ 10 جملہ بولتا ہے تو اس میں 8 جملہ جو ہے وہ گالیوں کا بولے گا، اور وہ سمجھے گا کہ میں بہت بڑا ہیرو ہوں اور میں بہت بڑا بہادر ہوں، حالانکہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ شریعت کی نظر میں ذلت کی علامت ہے اور گھٹیا ہونے کی علامت ہے، لیکن اس کو اس نظام نے جو ہے اعلیٰ معیار کا بنا دیا کہ یہ اونچے معیار کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ جو بڑے بڑے جو سیاستدان ہوتے ہیں، یہ جب تقاریر کرتے ہیں تو آج کل ان کی تقاریر میں اس قسم کے الفاظ جو عام طور پر پہلے ہمارے معاشرے کے اندر بولنا معیوب سمجھا جاتا تھا، یہ بڑے بڑے سیاستدان لاکھوں عوام کے سامنے، جس میں خواتین اور بچے سارے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، یعنی اس کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بہادری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ذلت کی علامت ہے اور نچلا کم تر ذہن ہونے کی علامت ہے، پس ذہنیت ہونے کی علامت ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں جو اخلاق کی تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آواز کو بلند، یعنی جب مطلوب نہ ہو تو اپنی آواز کو بلند مت کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصوات، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو تو پھر اس بات کی اہمیت جو ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تو یہ ادب ہے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بھی یہی ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس بھی شور و شغب سے اور بلند آواز سے بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ یہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف بھی یہ حکم متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور زمین جو ہے وہ ان کے جسم کو کھاتی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور سے کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور روضہ اطہر کے پاس اگر درود شریف پڑتا ہے تو میں خود سنتا ہوں۔ ان احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جو ادب ہے وہی ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا بھی ہے، کہ وہاں جا کر شور و شغب کرنا اور وہاں جا کر بلند آواز سے بات کرنا۔ اور پھر یہ ایسی بے ادبی، یہ ایسا گناہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے بات کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے جیسے آگے آ جائے گا کہ آدمی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، لہذا اس سے خاصا احتراز کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا بھی یہی ادب ہو، احترام کرنا چاہیے کہ وہاں اپنی آواز بلند نہیں کرنا چاہیے، میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جہاں پر بیان کی جا رہی ہوں اس مجلس کا بھی وہی ادب ہے جو ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس طرح خاموشی کے ساتھ بات سنا کرتے تھے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو قاصد آئے تو انہوں نے جا کر یہ بتایا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام جس قدر احترام اور اکرام کرتے ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں وہ عقیدت اور وہ احترام نظر نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جہاں پڑھی جا رہی ہوں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست بات کر رہے ہوں، اس کا جو ادب ہے وہی ادب اس مجلس کا بھی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں۔ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا جا رہا ہوں تو وہاں پر شور و شغب کرنا اسی طریقے سے گناہ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے بات کرنا یا شور و شغب کرنا جو ہے یہ کیا ہے، گناہ ہے۔ محدث ہیں، بیٹھے ہوئے حدیث پڑھا رہے تھے، لاکھوں کا مجمع تھا، غالباً امام مالک رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے تھے، لاکھوں کا مجمع لگا ہوا ہے، ان کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، رنگ تبدیل ہو رہا ہے پڑھاتے پڑھاتے۔ اس کے بعد جب حدیث انہوں نے ختم کی اور اس کے بعد کتاب اٹھا کے رکھنے کے بعد پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ ذرا میری کمر پہ دیکھو کہ کیا چیز ہے، دیکھا تو وہاں بچھو نے کئی ڈنک مارے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے حدیث کو درمیان میں چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ تو ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا ہے یہ ہوتا ہے ادب، الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا کیا ہے، ادب ہے۔ جہاں ادب نکل جائے گا اور جہاں اخلاقیات نکل جائے گی تو وہاں دین بھی ہمارا محفوظ۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، قرآن اور حدیث یہ تو بہت دور کی بات ہے، مطلب جو فقہ کی کتاب ہوا کرتی تھی یا اس طریقے کی جو عربی کتب ہوتی ہیں مدرسے میں، اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ متن لکھا ہوتا ہے اور سائڈ پہ چاروں طرف حاشیہ لکھا ہوتا ہے، حاشیہ تاکہ زیادہ جگہ آ جائے تو ٹیڑھا ٹیڑھا لکھا ہوتا ہے، تو حاشیہ چاروں طرف لکھا ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے اکثر یوں کرتے ہیں کہ بھائی کتاب موڑ لیتے ہیں، اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ سے یہ دستور تھا کہ جب بھی کتاب کا مطالعہ کیا کرتے تھے کتاب کو نہیں موڑا کرتے تھے، حالانکہ کتاب ایک بے جان چیز ہے، لیکن یہ ہمارے اسلاف نے بتایا کہ اس کو کہا جاتا ہے ادب، پھر اس کے ذریعے سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو علم تھا۔ تو الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے، اور یہی ادب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کا بھی ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہی ادب علماء اور مشائخ عظام اور ہمارے بڑے اور ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی مجالس میں بھی اگر آدمی جائے تو وہاں پر بھی اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور اس ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آگے آ جائے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ چیز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رسا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پھیلانے والے ہیں ان سب تک یہ چیز کیا ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، کہ یہ چیز ادب کے خلاف ہے اور احترام کے خلاف ہے۔ ولا تجہروا له بالقول، اور نہ نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا تو خدشہ اس بات کا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔